الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم شروع الله کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے بڑی برکت ہے اس کی جس کے ہاتھ میں ہے راج اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے جس نے بنایا مرنا اور جینا تاکہ تم کو جانچے کون تم میں اچھا کرتا ہے کام اور وہ زبردست ہے بخشنے والا جس نے بنائے سات آسمان تہ پر تہ کیا دیکھتا ہے تو رحمان کے بنانے میں کچھ فرق پھر دوبارہ نگاہ کر کہیں نظر آتی ہے تجھ کو دراڑ پھر لوٹا کر نگاہ کر دو دو بار لوٹ آئے گی تیرے پاس تیری نگاہ رد ہو کر تھک کر اور ہم نے رونق دی سب سے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے اور ان سے کر رکھی ہے ہم نے پھینک مار شیطانوں کے واسطے اور رکھا ہے ان کے واسطے عذاب دہکتی آگ کا اور جو لوگ منکر ہوئے اپنے رب سے ان کے واسطے ہے عذاب دوزخ کا اور بری جگہ جا پہنچے جب اس میں ڈالے جائیں گے سنیں گے اس کا دھاڑنا اور وہ اچھل رہی ہوگی ایسا لگتا ہے کہ پھٹ پڑے گی جوش سے جس وقت پڑے اس میں ایک گروہ، پوچھیں ان سے دوزخ کے داروغا، کیا نہ پہنچا تھا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا؟ وہ بولیں کیوں نہیں ہمارے پاس پہنچا تھا ڈر سنانے والا؟ پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا نہیں اتاری اللہ نے کوئی چیز، تم تو پڑے ہوئے ہو بڑے بہکاوے میں۔ اور کہیں گے اگر ہم ہوتے سنتے یا سمجھتے تو نہ ہوتے دوزخ والوں میں، سو قائل ہو گئے اپنے گناہ کے، اب دفع ہو جائیں دوزخ والے۔ جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، ان کے لیے معافی ہے اور ثواب بڑا۔ اور تم چھپا کر کہو اپنی بات یا کھول کر، وہ خوب جانتا ہے دلوں کے بھید، بھلا وہ نہ جانے جس نے بنایا، اور وہی ہے بھید جاننے والا خبردار۔ بزرگان محترم، یہ 29واں پارہ ہے اور سورۃ الملک، چونکہ اس سورت میں جو پہلی آیت ہے اس میں لفظ الملک ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الملک اور کبھی سورہ تبارک بھی کہتے ہیں۔ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، کل 30 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 60 پر 7 ہے۔ اس سورت کی بڑی فضیلت آئی ہے، حدیث میں اس سورت کے 2 نام آئے ہیں، سورہ واقعہ سورہ منجیہ۔ ایک ہے واقعہ عین سے، وہ تو مستقل ایک سورت ہے، یہ واقعہ قاف کے بعد یا ہے۔ واقعہ کے معنی ہے بچانے والی، منجیہ کے معنی ہے نجات دینے والی۔ یہ سورت چونکہ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو اور اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو جہنم سے بچاتی ہے، نجات دلاتی ہے، اس لیے اس سورت کا نام واقعہ بھی ہے اور منجیہ بھی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ ہر مومن کے دل میں یہ سورت ہو، یعنی ہر مومن کو یہ سورت یاد ہو۔ جیسے سورہ یاسین کے بارے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواہش ظاہر کی، تو آپ کی خواہش ہی کی برکت ہے کہ الحمدللہ بہت سے لوگوں کو سورہ یاسین یاد رہتی ہے۔ تو ایسی ہی ایک حدیث میں یہ بھی بات ہے کہ آپ نے خواہش فرمائی کہ ہر مومن کے دل میں یہ سورت ہو، یعنی اس کو یہ سورت یاد ہو۔ اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اس سورت کے جو پیغام ہیں وہ پیغام ہر مسلمان کو ہمیشہ یاد ہو۔ اور ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک سورت ایسی ہے اس میں 30 آیتیں ہیں، اور وہ سورت اللہ کے یہاں ایک شخص کی سفارش کرے گی، اور اس کو جب تک جنت میں داخل نہیں کرے گی وہ سورت اپنی سفارش جاری رکھے گی، اور وہ سورت سورہ ملک ہے۔ ایک شخص کی، یعنی جو اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم پر ایمان رکھتے ہیں، خاص طور پر وہ شخص مراد ہے، ایک سے ایک ہی مراد نہیں، جو بھی اس کے معنی اور مفہوم پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ اس سورت کی تلاوت رات میں کی جائے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ سورت نہیں پڑھ لیتے آپ سوتے نہیں تھے، اس لیے رات میں چاہے بعد مغرب چاہے بعد عشاء سورہ واقعہ بھی پڑھی جائے، سورۃ الملک کی تلاوت بھی کی جائے. ارشاد فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اس ایک آیت میں اللہ نے اپنی ذات کی چار صفتیں بیان کی ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، موجود ہے یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. ایک تو ہم بھی موجود ہیں لیکن ہمارا وجود دائمی نہیں، اور پہلے بھی وجود نہیں تھا اور بعد میں بھی نہیں رہے گا. اللہ تعالی موجود ہے، دائمی وجود اللہ کو ہے. اور دوسری صفت، اللہ تبارک و تعالی تمام جتنی صفتیں ہیں ان تمام صفتوں میں کامل ہیں. سننے کی، بولنے کی، دیکھنے کی، ارادہ کرنے کی، علم کی، قدرت کی، جتنی صفتیں ہیں ان تمام صفتوں میں اللہ کامل ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں، اس کے قبضے میں ساری کائنات کی سلطنت اور راج ہے. اور چوتھی بات اور چوتھی صفت ہے کہ راج کے ساتھ قدرت بھی ہے. جیسے بعض جگہوں میں حکومت تو ہوتی ہے مگر قدرت نہیں ہوتی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ پوری کائنات پر اللہ کی قدرت ہے اور حکومت ہے. تو یہ چار صفتیں یہاں اللہ نے پہلی آیت میں بیان کی ہیں، بعد کی آیتوں میں اللہ ان کی دلیلیں بیان کر رہے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا عالیشان ہے، بہت عالیشان ہے وہ جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، راج ہے، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں حکومت ہے. ویسے دنیا میں ناقص حکومتیں بہت ساروں کے پاس ہیں لیکن حکومت آتی بھی ہے بڑی مشکل سے اور بڑی آسانی سے چلی بھی جاتی ہے، اور لیکن ایسا کوئی نہیں ہے کہ اس کے پاس پوری دنیا کی سلطنت ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کی ہو، ایسی کوئی مثال نہیں ہے. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، راج ہے، اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے بنایا ہے موت اور زندگی کو تاکہ تم کو جانچے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. علماء نے لکھا ہے کہ جیسے بہت سی مخلوق ہے، ایک مخلوق خود موت ہے، موت ایک مخلوق ہے اور زندگی ایک مخلوق ہے. ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن موت کی شکل مینڈھے کی ہوگی، مینڈھے کی اس کی شکل ہوگی، اور زندگی کی شکل ایک گھوڑی جیسی ہے، مؤنث ایک گھوڑی کی شکل زندگی کی ہے. تو یہ مخلوق ہے، اللہ نے موت کو پیدا کیا، اور موت پر موت طاری ہوگی اس وقت جب سارے جہنمی جہنم میں اور سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو خود موت پر موت طاری ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ مینڈھے کی شکل میں موت کو لے آئے گا اور جہنمیوں کو اور جنتیوں کو آواز دے کر کہے گا، اے جہنمیوں، موت کو ذبح کیا جاتا ہے، آج کے بعد موت نہیں. اے جنتیوں، موت کو ذبح کیا جاتا ہے، آج کے بعد موت نہیں. جہنمیوں پر غم اور بڑھے گا اور جنتیوں کی خوشی اور زیادہ ہو جائے گی. اس لیے کہ جب موت نہیں تو غم کی انتہا نہیں، جب موت نہیں تو خوشی کی انتہا نہیں. اس لیے موت ایک مخلوق ہے اور زندگی ایک مخلوق ہے. اللہ نے یہ مخلوقات کیوں پیدا کی ہیں؟ اللہ نے موت دی اور زندگی دی. علماء نے لکھا ہے، بلکہ قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں، هُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تم اموات تھے، اموات تھے یعنی تم میت تھے. چنانچہ ہر انسان پیدا ہونے سے پہلے گویا میت ہی تھا، جب نہیں تھا تو وہ اموات کے حکم میں. تم اموات تھے، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا، پھر ہم تم کو موت دیں گے، پھر تم کو زندہ کریں گے. تو گویا دو موت اور دو زندگی، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا. تو اللہ نے زندگی دی تاکہ عمل کیا جائے، پھر اللہ نے موت دی تاکہ عمل کی انتہا ہو جائے، پھر اللہ زندگی دیں گے تاکہ جو زندگی دی گئی اس کا حساب لیا جائے. یہ ہے خلاصہ. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جس ذات نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ آزمائے تم کو کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے. احسن عملًا، ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے احسن عملہ پر پہنچے، آپ نے فرمایا بہترین عمل اس شخص کا ہے جو حرام کی ہوئی تمام چیزوں سے رک جائے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو وہ کرے، اس کو حسن عمل کہتے ہیں، احسن عمل کہتے ہیں، بہترین عمل. حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے، اور جن باتوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرے. اور یہاں رک کر یہ بات بھی سمجھی جائے، اللہ نے یہ بات نہیں کہی کہ تم میں سے عمل کس کا زیادہ ہے. زیادہ عمل مطلوب نہیں، عمل شریعت کے موافق تھوڑا بھی ہو، تھوڑا عمل بھی ہو، لیکن وہ عمل صحیح ہے یا نہیں، اس کی کیفیت کیسی ہے، اس کا اخلاص کیسا ہے، اس میں نیت کیسی ہے، اور عمل شریعت کے احکام کے مطابق ہے یا نہیں، یہ مطلوب ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا زبردست ہے، کوئی اس کی طاقت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، اور اس کا جو حکم ہوگا وہ نافذ ہوگا، اور بہت بخشنے والا ہے، جو اس کی طرف رجوع ہوتے اللہ معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں. الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے بنائے سات آسمان تہ پر تہ، یعنی سات آسمان بنا دیے، اور ایک آسمان کے اوپر دوسرا ہے، دوسرے پر تیسرا ہے، تیسرے کے اوپر چوتھا ہے، ایسے سات آسمان بنا دیے. اور ایک روایت میں ہے کہ ہر دو آسمان کے درمیان 500 برس کا، 500 سال کا فاصلہ ہے. اب یہ 500 سال دنیا کے ہیں یا آخرت کے؟ اس لیے کہ آخرت میں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، تو واللہ عالم 500 سال کے برابر تو فاصلہ ہوگا. اور یہ جو آسمان نظر آ رہا ہے، آج کے سائنسدان بھی کہتے ہیں اور علماء بھی لکھتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہی اصلی آسمان ہو، یہ ہماری نگاہوں کی انتہا بھی ہو سکتی ہے. اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان بنایا ہو، یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آسمان یہی ہو، وہ آسمان ہی ہو، انکار نہیں ہے، لیکن آسمان کو اللہ نے جو بنایا ہے، سات آسمان اللہ نے بنا دیے، اور ایک آسمان کے اوپر دوسرا ہے. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھو گے اے دیکھنے والے رحمان کے بنانے میں کوئی فرق، کوئی فرق نہیں دیکھو گے. اللہ تبارک و تعالی نے جو آسمان بنا دیا، اب دیکھیے زمین کتنی بڑی ہے، آج تک زمین کی انتہا کہاں ہے کوئی پہچان نہیں سکا ہے، جبکہ بڑی زبردست دوربینیں آ چکی ہیں، کیمرے آ چکے ہیں، لیکن زمین کی انتہا کہاں ہے نہیں معلوم ہوئی. اور زمین کے مقابلے میں آسمان کہیں بڑا ہے، بلکہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. جیسا کہ سائنسدان کہتے ہیں 13 لاکھ گنا جو سورج بڑا ہے، وہ آسمان کے سامنے یوں نظر آتا ہے جیسے ایک پلیٹ ہے. اب آسمان کتنا بڑا ہوگا، اس کی کیا لمبائی کیا چوڑائی ہوگی، بتا دیں. آسمان میں کہیں شگاف ہے، کہیں درار ہے، اور آسمان بھی مراد ہے. آسمان کے ساتھ اللہ نے جو کائناتیں بنائی ہیں، ان تمام کائنات پر نظر رکھیں کہ اس میں ان میں کوئی تفاوت نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، اور جو نظام اللہ نے بنا دیا ہے اس نظام میں رائی کے برابر فرق نہیں آتا، شروع سے اب تک اور نہ قیامت تک رائی کے برابر فرق آئے گا. وہی اللہ کہہ رہے ہیں ما ترا، تم نہیں دیکھو گے رحمان کے بنانے میں کوئی فرق. اور اگر یقین نہ آئے تو دوبارہ آسمان کو دیکھو، اللہ کہہ رہے ہیں دوبارہ دیکھو اور پھر بتاؤ کیا کوئی درار ہے، کوئی شگاف ہے، کوئی اس کے اندر ایسی شے ہے جس سے نظر آئے کہ آسمان پھٹ گیا ہے، اس میں سوراخ ہے. اگر یقین نہیں ہے تو دوبارہ دیکھو، فرجع البصر هل ترى من فطور، پھر دوبارہ نگاہ کو لوٹاؤ، پھر نگاہ کو لوٹاؤ، کیا تم دیکھو گے کوئی درار اور کوئی شگاف نظر آتا ہے تو بتاؤ. ظاہر سی بات ہے کون بتا سکتا ہے، حالانکہ آسمان میں دروازے ہیں اور انہی دروازوں سے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کیے ہیں، دروازے سے تشریف لے گئے. آسمان میں دروازے، پورا نظام ہے، لیکن کہیں کوئی درار، کوئی شگاف، کوئی سوراخ. اور دنیا میں دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کوئی شاندار سے شاندار عمارت ہو اس میں درار نہ ہو، سوراخ نہ ہو. اور اگر مان بھی لیں، لیکن یہ چند سال کی بات ہوگی، پھر اس کے بعد مضبوط سے مضبوط عمارت میں درار اور شگاف اور سوراخ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد، اور یہ عمارت تو ویسے قائم بھی نہیں رہتی، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، مشاہدہ کافی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں پھر تم نگاہ کو لوٹاؤ، کیا تم دیکھ رہے ہو کوئی درار اور کوئی شگاف. ثم ارجع البصر کرتین، پھر واپس دوبارہ بار بار نگاہ کو لوٹاؤ، ایک بار دیکھ لو. ایک تو ویسے ہر آدمی آسمان کو دیکھتے رہتا ہے، اللہ نے یہ بات کہی کہ ایک بار اور دیکھو، پھر تسلی نہ ہو، بار بار دیکھو، تمہاری نگاہ ناکام ہو کر واپس آئے گی. تمہاری نگاہ اور تمہاری آنکھ ناکام ہو کر واپس آئے گی. رب تبارک و تعالی کی قدرت میں کوئی فرق کبھی نہیں ملے گا، کوئی شگاف، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی. ثم ارجع البصر کرتین، پھر نگاہ کو لوٹاؤ بار بار، نگاہ تمہارے پاس واپس آئے گی ناکام ہو کر اور وہ تھک کر. اور وہ تھک کر آئے گی کہ اس کے پاس آگے طاقت نہیں ہوگی، طاقت ختم ہو جائے گی، لیکن رب تبارک و تعالی کی پیدائش میں اس کے بنانے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور تحقیق ہم نے دنیاوی آسمان کو روشن کیا ہے چراغوں سے. دنیاوی آسمان کو، یہ جو سامنے آسمان ہے دنیاوی آسمان، یہ آسمان چراغوں سے، وہ چراغ ستارے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو چراغوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ یہ چراغ کی طرح سے روشن ہے، روشنی دے رہے ہیں، اور ان سے بڑی خوبصورتی ہے، بڑی رونق ہے، تو ان سے بہت سارے فائدے ہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور تحقیق ہم نے دنیاوی آسمان کو مزین کیا ہے، روشن کیا ہے چراغوں سے، یعنی ستاروں سے. وَجْعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور ہم نے ان کو شیاطین کے لیے مارنے کا ذریعہ بنایا ہے. دو باتیں، ایک تو ستاروں سے روشنی حاصل ہوتی ہے، خوبصورتی ہے، اور یہ ستارے شیاطین پر پھینکے جاتے ہیں. شیاطین اوپر کو جاتے ہیں آسمان سے خبریں چھرانے کے لیے، آسمان سے خبریں حاصل کرنے کے لیے اوپر جاتے ہیں، اور پھر جہاں یہ ستارے ہیں، سائنسدان بھی کہتے ہیں، علماء بھی لکھتے ہیں، یہ آسمان سے لگے ہوئے نہیں ہیں، آسمان ان سے بھی بہت اوپر ہے، یہ درمیانی خلا میں، درمیانی فضا میں ہے. اور یہ جو چاند ہے، یہ چاند بھی آسمان سے متصل نہیں ہے، یہ بھی خلا میں ہے، فضا میں ہے، ان سے اوپر، یعنی چاند اور ستاروں سے اوپر بہت بڑا خلا، بہت بڑی فضا ہے، لیکن ایسے لگتے ہیں گویا آسمان سے جڑے ہوئے ہیں، آسمان سے متصل ہیں. اور شیاطین زیادہ سے زیادہ ستاروں کے قریب تک جاتے ہیں، ستاروں سے آگے جانے کی طاقت نہیں ہوتی، جب ستاروں کے قریب تک جاتے ہیں آسمان سے خبریں چرانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی ستاروں کے ذریعے سے آگ برساتے ہیں، اور وہ شیاطین جل کر ختم ہو جاتے ہیں. یہ مضمون اللہ نے اور بھی کئی جگہوں میں بیان کیا ہے، سورہ صافات میں ہے، فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ ثَاقِبٌ اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمَعَ، ہاں جو چوری سے سننا چاہتا ہے، اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمَعَ، جو چوری سے سننا چاہتا ہے، اللہ شہاب ثاقب کو، یعنی جلتے ہوئے شعلے کو اس کے پیچھے لگاتے ہیں، ستارہ اس کا پیچھا کرتا ہے، یعنی ستارے سے شعلہ نکلتا ہے، اور وہ شیاطین جل جاتے ہیں، اور آسمان کی خبریں محفوظ رہتی ہیں. فَاتْبَعَهُ شِحَابٌ ثَاقِبٌ، اللہ یہاں کہہ رہے ہیں، وَجْعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور ہم نے ان کو شیاطین کے لیے مارنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہم نے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی ستاروں کے ذریعے سے مارنے کا عذاب دنیا میں ہے، اور آخرت میں دہکنے والی آگ کا عذاب ہم نے تیار کیا ہے. وَلِلْكَافِرِينَ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار کے منکر ہیں، جہنم کا عذاب ہے. شیاطین کو بھی عذاب ہے، اور شیاطین کی باتوں پر جو چلتے ہیں، اور ان کے اشاروں پر جو چلتے ہیں، ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے. وہ بھی اصل مصیر، اور بہت برا عذاب ہے، بہت بری جگہ ہے. کیسی جگہ ہے؟ جب شیاطین اور کافر لوگ اس میں ڈالے جائیں گے، نہایت سخت آواز سنیں گے، سخت آواز، نہایت سخت آواز سنیں گے، اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، اور اتنی جوش مار رہی ہوگی، اس کو اتنا جوش ہوگا کہ قریب ہوگا کہ پھٹ جائے گی، غیظ و غضب سے جہنم ہی پھٹ جائے گی. کہہ رہے ہیں اذا القوا فیھا سمعوا لها, جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے سنیں گے اس کے لیے سخت آواز کو, اور وہ اچھل رہی ہوگی, جوش مار رہی ہوگی. تقاد تمیز من الغیظ, ایسا لگتا ہے کہ پھٹ پڑے گی جوش سے, غیظ و غضب سے. اللہ تبارک و تعالی جہنم, جہنم بھی ایک مخلوق ہے, بڑی مخلوق ہے, جہنم کو اللہ غیظ و غضب اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ وہ اپنے اندر آنے والوں پر کبھی رحم کرے گی ہی نہیں. ایسا لگتا ہے کہ پھٹ جائے گی لیکن پھٹے گی نہیں, مگر اس کا جوش اور اس کا غیظ و غضب ایسا ہوگا. کلما القیا فیہا فوجن سألہم, جب جب بھی اس میں گروہ کو ڈالا جائے, جماعت در جماعت ڈالی جائے گی, گروہ در گروہ لوگ ڈالے جائیں گے, ان سے جہنم کے فرشتے سوال کریں گے. جہنم میں ہزارہا ہزار فرشتے ہیں لیکن 19 فرشتے ان سب کے نگران ہیں. سورہ مدثر میں یہ مضمون ہے علیہا 19, کہ ان پر 19 فرشتے ہیں, اور تمام فرشتوں کا جو سب سے بڑا نگران داروغہ ہے اس کا نام مالک ہے. جہنم کے تمام فرشتوں کا جو نگران ہے, سردار ہے, اس کا نام مالک ہے. اور جنت میں بھی ہزارہا ہزار فرشتے ہوں گے, اور ان کا جو سردار ہوگا, سب سے بڑا ہوگا, اس کا نام رضوان ہوگا. تو یہاں جہنم کے جو فرشتے ہوں گے جہنمیوں سے پوچھیں گے, بھلا بتاؤ کوئی پیغمبر تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ یہ سوال چبھنے والا سوال ہوگا. وہاں کون انکار کرے گا؟ وہاں اللہ تبارک و تعالی آنکھیں کھولیں گے, وہاں کہیں گے بے شک آئے تھے پیغمبر, ہمارے پاس آئے تھے, باقی ہماری شامت اعمال بدقسمتی تھی, ہم ان کی بات نہیں مانے. اللہ کہہ رہے ہیں کلما القیا فیہا فوجن, جب جب بھی ان میں ایک گروہ کو ڈالا جائے, ان سے جہنم کے داروغہ پوچھیں گے الم یاتیکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالو بلا, کہیں گے کیوں نہیں, قد جاءنا نذیر, بلا شبہ ہمارے پاس ڈرانے والا پہنچا تھا. لیکن یہ اعتراف کام نہیں آئے گا. جیسے جب ریزلٹ سامنے آ جائے اور امتحان لکھنے والا کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے تیاری نہیں کی, میں اپنا قصور مانتا ہوں, تو اس پر اس کے نمبر نہیں بڑھائے جاتے, اس کو کامیاب نہیں کیا جاتا. یہاں ویسا ہی ہے. قالو بلا, قد جانا نذیر, کہیں گے کیوں نہیں, بلا شبہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شيء, سو ہم نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا, تم جھوٹے ہو. نعوذ باللہ من ذالک. اس دن اعتراف کریں گے, ما نزل اللہ من شيء, ہم نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا. اللہ جواب دیں گے ان انتم الا فی ضلال کبیر, بلا شبہ تم بڑی سخت گمراہی میں تھے, کھلی ہوئی بڑی گمراہی میں تھے, آج اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں, جو گمراہی تمہاری تھی اسی کا نتیجہ ہے. وقالوا لو كنا نسمع ناقل ما كنا في اصحاب السعير, اس دن جب جہنم آنکھوں کے سامنے ہوگی اور طے ہو جائے گا کہ جہنم میں ہی رہیں گے یا جہنم میں پہنچ جائیں گے, اور معلوم ہو جائے گا کہ اب ہم نکلنے والے نہیں, اس دن کہیں گے کاش ہم سنے ہوتے یا ہماری سمجھ ہوتی, یعنی وعظ و نصیحت کرنے والوں کی بات ہم سنے ہوتے. وعظ و نصیحت تو پیغمبر کیے ہیں, ان کے جانشین کیے ہیں, اللہ کی کتابوں سے وعظ و نصیحت ہے, اور پھر اللہ کی جو کائنات ہے یہ بھی بہت واس کرنے والی ہے. سورج سے نصیحت ہے, چاند سے نصیحت ہے, ایک ایک مخلوق سے نصیحت حاصل ہو سکتی ہے. یہ ساری مخلوق کیا اللہ نے بیکار پیدا کر ڈالی کہ یہ سب ایسے ہی پیدا ہو گئے؟ اللہ کہہ رہے وقالو لو کنا نسم, اور کہیں گے اگر ہم سنے ہوتے یا ہم سمجھے ہوتے, یعنی کم از کم
کم از کم ہم سنے ہوتے یا اس سے اوپر کا درجہ اللہ نے عقل دی تھی سمجھے ہوتے. لو ما کننا فی اصحاب السعیر, ہم اہل جہنم میں نہ ہوتے. لیکن نہ ہم سنے دوسروں کی, نہ ہم نے تقلید کی, نہ ہی ہم نے اپنی ذہانت سے کام لیا, بصیرت کو استعمال کیا, اس لیے دونوں باتیں حاصل رہی. ما کننا فی اصحاب السعیر, ہم نہ ہوتے جہنم والوں میں. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر, سو وہ اپنے گناہ کو ماننے والے ہو گئے. سو انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا, بس بربادی ہے اہل جہنم کے لیے, یعنی اقرار کر لیے اور پوری طرح سے اقرار کیے کہ ہماری شامت اور بدقسمتی تھی کہ ہم گمراہ ہو گئے, نہ ہم نے بات سنی, نہ ہم نے عقل کا استعمال کیا, اس لیے ہم جہنمی ہو گئے. اللہ کہہ رہے لو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیے. فسحقا لاصحاب السعیر, بس بربادی ہے اہل جہنم کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالی کی یہ عادت طیبہ ہے, سنت مبارکہ ہے کہ جہنم کے ساتھ جنت کا, جہنمیوں کے ساتھ جنتیوں کا تذکرہ, اور اس کے برعکس جنت کے ساتھ جہنم کا اور جنتیوں کے ساتھ جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. پورے قرآن میں یہ بات ہے. اب اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کی طرف آ رہے ہیں. ان الذین یخشون ربهم بالغیب, بلا شبہ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے, اللہ کو دیکھا نہیں اور پیغمبر کو بھی نہیں دیکھے, پیغمبر کو بھی نہیں دیکھے, اللہ کو نہیں دیکھے. پیغمبر کو دیکھنے والے صحابہ تھے بے شک, لیکن صحابہ کے بعد جو لوگ آئے ہوئے ہیں اور قیامت تک آئیں گے, ان میں جو اللہ کے فضل سے ایمان والے ہوں گے, وہ بغیر دیکھے ہوئے اللہ کو ماننے والے ہوں گے. اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب, بلا شبہ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں بن دیکھے. لہم مغفرۃ واجر کبیر, ان کے لیے بڑی معافی اور بڑا ثواب ہے. بڑی معافی ہے اور بڑا ثواب ہے, اللہ ان کے گناہوں کو معاف کریں گے بشرطے کہ ان کے عقائد میں کوئی بگاڑ نہ ہو. اور اعمال کی سزا اللہ جہنم کے ذریعے دیں گے, پھر اللہ معاف کریں گے اور ان کے لیے بڑا ثواب ہے. اور متقی ہی دنیا سے گئے, متقی بن کر گئے, اللہ جنت میں پہلا داخلہ ہی نصیب کریں گے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور تم اپنی بات کو چھپا کر کہو یا کھول کر, بلا شبہ اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں. یعنی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کفر کو چھپائے, ایمان کو چھپائے, یا غلط عقیدے کو چھپائے, یا غلط عمل کو چھپائے, ہر ایک کو اللہ جانتے ہیں. وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں, دلوں کے رازوں کو جاننے والے ہیں, لہٰذا اللہ سے کسی کا عمل مخفی نہیں ہو سکتا. یہاں جواب دے رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی نیک ہو کر جائے, وہاں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے, اور ایک آدمی یہاں سے بد ہو کر جائے اور اسے جنت بھیج دیا جائے. ایسا نہیں ہے, اللہ سب سے باخبر ہے, ہر ایک کی پوری خبر ہے, وہاں غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ, اور تم اپنی بات چھپا کر کہو یا کھول کر, بلا شبہ و دلوں کے رازوں کو جاننے والے ہیں. اللہ يعلم من خلق, کیا وہ جان نہیں سکتا جس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ آدمی دنیا میں جو چیز بناتا ہے وہ اس چیز کے بارے میں ساری تفصیلات بتاتا ہے, ساری تفصیلات جانتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ اس کی اتنے سال تک گارنٹی ہے اور اس سے متعلق یہ باتیں ہیں, یہ تفصیلات ہیں, جبکہ اس کا علم بھی ناقص ہے اور اس کا بتانا بھی ناقص ہے. کبھی اس کے بتانے کے خلاف ہوتا ہے, کبھی اس کے موافق ہوتا ہے, اور ادھر اللہ کا علم کامل ہے. اللہ پوچھ رہے ہیں کیا وہ نہیں جانے گا جو پیدا کیا ہے؟ इसलिए सारी कायनात को जानता है। और उलेमा ने लिखा है सारी कायनात अल्लाह के सामने यूं है जैसे एक हथेली में सारी कायनात, एक हथेली है और एक ही हथेली में सारी चीजें हैं। अल्लाह तबारक व ताला गोया एक हथेली में देख रहे हैं किसे रिस्क देना है, किसे नहीं देना है, किसे कब मौत देना है, किसे जिंदगी बाकी रखनी है, किसका क्या फैसला है। जैसे आदमी की हथेली में कायनात हो तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह के सामने यही है। अला यालम मन खलक, भला वो ना जाने जिसने पैदा किया। वहुवल लतीफुल खबीर, और वही है राजों को जानने वाला, बहुत खबर रखने वाला। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।